sama si Lampard ya.
درود بھیجے گا محمد والے محمد پر صلی اللہ محمد والے محمد فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم خير المغزور عليهم من الضالين درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقية الله في الأرزين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف درود بھیجے گا محمد والے شب جمعہ اور شب جمعہ کو پروردگار عالم نے رحمت اور مغفرت کی رات قرار دیا ہے. وہ خدا نے متعلق نظام میں حقائق کا اعتراف کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے. جو جتنا زیادہ حقیقتوں کا اعتراف کرتا ہے خدا نے متعلق اور حقائق سے اسے آشنا کر دیتا ہے. لہذا ہم سب معتقد ہیں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے, لیکن چاہتا ہے کہ اعتراف بھی کریں, کہیں لا الہ الا اللہ. ہم چاہتے ہیں کہ خدا نے تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے. دل کی چاہت کے ساتھ ساتھ چاہتا ہے زبان سے بھی کہیں استغفر اللہ ربی وتوب الیہ. وہ قانون یہی سمجھ میں آتا ہے کہ حقائق کا اعتراف کرنا چاہیے. تو یہ شب بھی خدا نے تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. حتی الامکان میں اور آپ کوشش کریں کہ اس شب کی برکتوں سے مستفید ہوں, اس میں خدا متعالی کی رحمتوں و مغفرتوں کو طلب کریں. خدا مجھے اور آپ کو سعادت نصیب کرے. ہمارے مرحومین, معمولاً مرحومین کے بارے میں تذکرہ ہے کہ شب جمعہ میں زندوں کی طرف سے آنے والے ہدیوں کے منتظر ہوتے ہیں. اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے اور ہمارے اور آپ کی مزید توفیقات کے لیے باوز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا سارا نظام رحمت کے اوپر ہے. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ, اس نے اپنے لیے رحمت کو تجویز کر دیا. اور اگر رحمت خدا نمتال ہے جو اس کے سائے میں انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے، آئمہ اطہار علیہ السلام تشریف لائے، ورنہ خدا نمتال چاہتا تو انسانوں سے کہہ سکتا تھا کہ ہم نے تمہاری ضمیر کے اندر الہام کر دیا ہے، اس کو فجور کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، اپنے ضمیر کے مطابق عمل کرو، جو سمجھ میں آتا ہے اس کے مطابق عمل کرو، لیکن اس کے باوجود خدا نمتال نے کہ ضمیر کے اندر قرار دیا تھا، باہر سے بھی ہدایت بھیج دی تاکہ انسانوں کے سامنے ایک نمونہ عمل رہے، پھر اپنی رحمت کو اتنا بڑھایا کہ انسانوں نے ان حجتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا لیکن خدا نمتال بار بار بھیجتا رہا. یہ کہ خدا نمتال کس غیظ و غضب کے عالم میں تھا کہ امامت کی رحمت کو پردہ غیب میں بھیج دیا، اس کا مطلب ہے بہت بڑی نافرمانی ہوئی ہوگی، دنیا نے بہت زیادہ ناقدری کی ہوگی، ورنہ خدا نمتال رحیم نے اتنے قتل انبیاء کے باوجود انبیاء کو بھیجا تھا، 11 ائمہ کی شہادت کے بعد پردہ غیب میں بھیجا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب خدا نمتال چاہتا ہے کہ بہت بڑی کوئی تیاری ہو تب وہ اپنے امام کو دنیا کے اندر ارسال فرمائے گا. ایک طرف سے ہمارا کام آسان ہے کہ خدا رحیم ہے، غفور ہے، بخش دے گا اور امام کو بھیج دے گا، دوسری طرف سے دیکھتے ہیں 1150 سال لگ گئے کہ نہیں آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیاری بہت زیادہ ہونی چاہیے، ورنہ اتنا عرصہ درکار نہیں ہونا چاہیے تھا. اس دعا کے ساتھ کہ خدا نمتال انشاءاللہ اس تیاری کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب کرے ہمیں، اور ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. ساری دنیا گویا ان کی منتظر ہے، کب تشریف لائیں، نظام عدل قائم کریں، عدل و انصاف ہو. عدل و انصاف ہوگا تو کیا ہوگا؟ یعنی کبھی کبھی انسان کے لیے اچھا ہے کہ بہت بنیادی چیزوں کو دوبارہ سوچ لے. جب وہ تشریف لائیں گے نظام عدل قائم ہوگا، نظام عدل قائم ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر وہی ذمہ داری ہوگی جو ابھی بھی ہے. ایسا نہیں کہ وہ جب دور آئے گا نعمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی، زمین و آسمان اپنے خزانوں کو اگل دیں گے، تو اس کے لیے دنیا خلق ہوئی تھی کہ زمین و آسمان اپنے خزانے اگلے، اس کے لیے خلق نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد بھی ایک اور کام ہے، اس کے لیے دنیا خلق ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ پھر اس دور میں کمال حاصل کرنا آسان ہو جائے گا، یہ ہوگا. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام تشریف لائیں گے تاکہ زمین کے اوپر ابھی سبزہ کم ہے پھر سبزہ بہت ہوگا، ابھی خوراک کم ہے پھر خوراک بہت زیادہ ہوگی، ابھی مثال کے طور پر ٹیکنالوجی ابھی اتنی سمجھ میں نہیں آئی ہے پھر ٹیکنالوجی بہت آسان ہو جائے گی، یہ سب کچھ ہدف نہیں ہے، یہ سب چیزیں وسیلہ ہیں. ایک ہدف ہے، انسانوں نے کمال تک پہنچنا ہے، بس یہ ہدف ہے، باقی کوئی چیز ہدف نہیں، باقی سب وسیلہ. اور اس کمال تک پہنچنے کی ذمہ داری آج بھی ہے. جو امام کا منتظر ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ جب امام تشریف لے آئیں گے تو میری یہ ذمہ داری ختم ہو جائے گی، نہیں، ذمہ داری ختم نہیں ہوگی، راستہ نسبتاً آسان ہو جائے گا. آج اگر کوئی کمال کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مخالفتیں بہت زیادہ ہیں، معاشرہ ساتھ نہیں دیتا، معاشرہ مخالفتیں کرتا ہے. مثلاً کوئی جوان واقعاً چاہتا ہے دین کی خدمت کرے لیکن معاش کے مسائل اس کو گھیر لیتے ہیں اور وہ اپنے ایمان میں کمی کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ اگر میں دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھوں گا تو خدا کی رزاقیت سے مجھے کم ملے گا، یہ ہم لوگوں کے ایمان کی کمی کی وجہ سے. جیسے ابھی کوئی بتا رہا تھا کہ بہت سارے لوگ اس وجہ سے پاکستان سے باہر زندگی گزار رہے ہیں جبکہ جانتے ہیں کہ غلط زندگی گزار رہے ہیں، جانتے ہیں کہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں کر رہے، اس لیے کہ اگر واپس آئیں گے تو نہیں معلوم پھر ہماری معاش کا کیا ہوگا، یہ نہیں سوچتے خدا وہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے. اگر وہ واقعاً دین کی خاطر اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ وہاں رہیں گے تو جرم کریں گے، یہاں رہیں گے تو جرم سے بچیں گے، تو یہاں آنا واجب ہو جائے گا، پھر یہاں آنا واجب ہے. ہاں ممکن ہے کوئی یہ کہے یہاں پر آئیں گے تو بھی جو جرم ہے، وہاں پر رہیں گے تب بھی جرم ہے، تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہاں کا جرم ہلکا جرم ہے، کہاں کا جرم کم جرم ہے. لیکن کوئی یہ سوچے کہ وہاں رہوں گا تو رزق ملے گا، یہاں آؤں گا تو رزق نہیں ملے گا، اس کا مطلب ہے رزاقیت میں اس کو شک ہے، خدا تعالیٰ کی رزاقیت کو نہیں سمجھتا مؤثر ہے، جغرافیہ کو سمجھتا ہے وہ زیادہ مؤثر ہے. ورنہ خدا تعالیٰ کی رزاقیت پہ اعتماد کرے، وہ رزق دینے والا ہے جو کہیں پہ بھی رزق دے دے گا. اسی طرح کی عقائد کی بہت ساری غلطیوں کی وجہ سے بہت ساری چیزیں غلط ہوتی چلی جاتی ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ ہدف دنیا نہیں ہے. امام بھی تشریف لائیں گے تو دنیا سنور جائے گی. دنیا ہدف ہے؟ دنیا ہدف نہیں ہے. انسانوں کا کمال پہ پہنچنا ہدف ہے. وہ ذمہ داری اس وقت بھی باقی رہے گی. مثلا آج کل کے زمانے میں آپ کمال کے راستے پہ بڑھنا چاہتے ہیں، سچائی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، معاشرے میں جھوٹ ہے، اس وقت معاشرہ بھی سچا ہوگا. آج حلال کمانا چاہتے ہیں، معاشرے کے اندر حرام خوری پھیلی ہوئی ہے، اس وقت معاشرہ بھی حلال کما رہا ہوگا. آج کسی مستحب پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، انسینٹیو نہیں ہے مستحب پہ عمل کرنے کا، اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا کہ مستحبات پر عمل کرنے کے نتیجے میں معاشرے کو کیا کچھ مل رہا ہے. تو اس وقت میں اور اس وقت میں فرق یہ ہوگا کہ اس وقت ہر چیز واضح ہوگی کہ دیکھو یہ اسلام پہ عمل ہوا ہے، یہ اس کا اچھا نتیجہ ہے. آج ہر چیز مبہم ہے. اس کو ہم کہتے ہیں برکت اٹھ گئی ہے امام کے غیبت میں ہونے کی وجہ سے. یہ وہ برکت ہے جو اٹھ گئی ہے. یعنی آج دین پر عمل کرنے والے کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، معاشرہ بے برکت ہے. جس معاشرے کے اندر دین پر عمل سختی سے ہو اور بے دینی پر آسانی سے عمل ہو جائے، اس کا مطلب ہے معاشرہ بے برکت معاشرہ ہے. اس معاشرے میں برکت نہیں. بس برکت کا معیار اقتصاد نہیں ہے. یہ سب وہ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں جو ہمارے ذہن کے اندر ہیں. ہم سمجھتے ہیں برکت کا معیار اقتصاد ہے، برکت کا معیار معاش ہے. برکت بابرکت زندگی وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں گزرے، بے برکت زندگی وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، اطاعت خدا نہیں ہے اس کے اندر. کوشش کریں بابرکت زندگی گزرے، کمائیں خدا کی خاطر، خرچ کریں خدا کی خاطر، زندگی گزاریں خدا کی خاطر، محنت کریں خدا کی خاطر، جو کچھ کر رہے ہیں خدا کی خاطر کریں، یہ بابرکت زندگی کا معیار ہے. انہوں نے بار بار قربانیاں اس کے لیے دی ہیں. کوئی یہ نہ سوچے سعید الشہداء نے قربانی دی تھی اس لیے کہ چند وہ غریب رہ گئے تھے، اب امام تشریف لائیں گے تو وہ غریب امیر ہو جائیں گے. غریب کا امیر ہونا تھوڑی ہدف ہے. پہلے غریب کے پاس دولت نہیں تھی، امام تشریف لائیں گے تو اس غریب کے پاس بھی دولت ہوگی. تو دولت ہونا ہدف ہے کیا؟ نہیں، کوئی چیز ہدف نہیں ہے. صرف ایک فائدہ ہوگا، پہلے ممکن ہے کوئی غربت کے بہانے اپنے آپ کو کمال سے دور لے جائے، اس وقت غربت کا بہانہ ختم ہو جائے گا، اس وقت غربت بہانہ نہیں بنے گی. آج ممکن ہے کوئی کہے میں فقیر ہوں اور اگر دین پہ چلوں گا تو اور فقیر ہو جاؤں گا، اس وقت ہی بہانہ ختم ہو جائے گا. نہیں، تم اگر دین پہ چلو گے تو فقیر نہیں ہوگے، دین پہ چلو گے تو تمہیں وسائل ملیں گے. اس طرح سے امام کے وجود کے آنے کے بعد حجت تمام ہو جائے گی. اب اگر کوئی ایک مکروہ بھی کرے گا تو شاید آج کے گناہ سے زیادہ سخت سزا اٹھائے گا. اس خاطر اگر کوئی امام کے دور میں مکروہ بھی کرے گا تو شاید آج کے گناہ سے زیادہ سخت اٹھائے گا، سخت سزا اٹھائے گا. اس کی وجہ یہ کہ پردے چاک ہو چکے ہیں، سب کچھ واضح ہو چکا ہے. یہ میں نے آپ کے جملات اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ اگر ہم اور آپ آج کے زمانے میں بھی دین کے لیے جرأت نہ دکھائیں، جبکہ دوسری قومیں جرأتیں دکھا کر عزتیں حاصل کر چکی ہیں، تو ہم پہ سزا زیادہ سخت ہوگی. اگر پچھلی نسل نے جرأت نہیں دکھائی دین کے نام پر، انہوں نے دین کے نام پر قربانی نہیں دی یہ سوچ کر کہ کوئی بھی قربانی نہیں دے رہا ہم دیں گے تو کیا ہوگا، ہم پہ یہ حجت تمام ہو چکی ہے. ہمارے سامنے بہت ساری قوموں نے قربانیاں دی ہیں اور ان کو عزتیں ملی ہیں، ان کو کامیابیاں مل گئی ہیں. تو اب اگر اب ہم نے قربانی نہیں دی تو ہمارا سوال سخت ہوگا، تم نے قربانی کیوں نہیں دی، تم پہلے نہیں تھے. مثلا میں سوچتا ہوں کہ جب انقلاب اسلامی آیا تھا اور مثال کے طور پر اس زمانے کے مجاہدین نے کہا کہ ہم اسلامی حکومت بنائیں گے، تو ان لوگوں نے واقعا قربانی دی، کیونکہ اسلامی حکومت کے نام پر دنیا کا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہوا تھا. 1400 سال سے ایک خواب تھا، عمل میں کچھ نہیں تھا، لیکن انہوں نے کوشش کی اور 30 سال کے اس تجربے نے ثابت کر دیا کہ اسلام کے نام پر بننے والی حکومت دنیا کی مضبوط ترین حکومت ہے. اب بھی کوئی اسلام کے لیے کوشش نہ کرے، حجت تمام ہو چکی ہے. اب بھی اگر کوئی کہے اسلام سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا، اب تو حجت ختم ہو گئی ہے، اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. بس جو حکومت کرنے والے ہیں ان کے سامنے اسلامی حکومت کا نمونہ عمل آ گیا ہمارے سامنے، جو جہاد کرنے والے ہیں ان کے سامنے کیا ہے. ممکن ہے پہلے زمانے میں کوئی سوچتا ہو اسلحے کے زور پہ جہاد ہوتا ہے، ممکن ہے پہلے زمانے میں کوئی سوچتا ہو طاقت کے ذریعے جہاد ہوتا ہے، دولت کے ذریعے جہاد ہوتا ہے. یہ لبنان کے مجاہدین نے حملوں کے اوپر حجت پوری کر دی ہے، انہوں نے دکھا دیا ہے صرف پیسے صرف دولت سے جہاد نہیں ہوتا، وہ نو فلسطینی کامیاب ہو چکے ہوتے. وہ 60 سال سے پیسے اور دولت کے ذریعے سے کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کیا کامیابی نصیب ہوئی تھی؟ آخر کار پھر وہی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، یہ جہاد بھی ایمان کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے، دولت اور پیسہ ایمان کے ہوتے ہوئے اثر دکھا دیتا ہے، اور ایمان نہ ہو تو پھر کچھ اثر نہیں دکھاتا۔ یہ اس طرح سے ساری حجتیں پوری ہو رہی ہیں، اور عجیب بات یہ کہ ان ساری حجتیں پوری کرنے والی قوموں کا محور پھر سید الشہداء کی ذات ہے، چاہے وہ ایران کے مجاہد ہوں، چاہے وہ لبنان کے مجاہد ہوں، جہاں کہیں بھی ہے محور سید الشہداء کی ذات گرامی ہے، درود بھیجیں ان کی ذات مقدس پر۔ اصل حجت وہیں سے پوری ہوئی ہے کہ لوگوں کے سامنے ثابت ہو گیا کہ دیکھو کس حالت میں جہاد ہوا، کس حالت میں قربانی ہوئی، اور سب کچھ قائم ہو گیا۔ ہم کربلا کے اسی میدان کی تشریح کرتے ہوئے عرض کر چکے کہ دشمن نے کیا سازش کی، سید الشہداء نے کس طرح سے قربانی دی، خدا نے متعال کی نصرت آئی۔ اب اس گفتگو کو ایک مرحلہ اور آگے بڑھاتے ہیں۔ سید الشہداء نے 61 ہجرا میں یزید وقت کے مقابلے میں قربانی دے دی۔ اگر کوئی سید الشہداء سے پوچھتا تھا آپ قربانی کیوں دے رہے ہیں، سید الشہداء کے جواب میں کیا ارشاد فرما رہے تھے؟ ظاہر ہے ہر عام آدمی کو وہ نہیں بتا سکتے تھے کہ میری قربانی 1400 سال کے بعد کیا نتیجہ دے گی، نہیں کہہ سکتے تھے۔ تو انہوں نے کچھ نہ کچھ اس طرح سے بتانا تھا کہ لوگوں کے لیے قابل فہم ہو۔ پھر ایک اور مسئلہ بھی تھا، سید الشہداء کا جہاد یزید کے خلاف نہیں تھا، یزیدیت کے خلاف تھا۔ اس کے لیے سید الشہداء کا قانون کیا تھا؟ یعنی سید الشہداء نے قربانی دی، لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں، لوگ بیدار ہو گئے، لوگ جاگ گئے، جاگنے کے بعد اب کیا کریں؟ بہت بڑا ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے، ایک قوم سو رہی ہے، کسی بھی حادثے کی وجہ سے جاگ گئی، اب اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، منصوبہ کیا ہے؟ بدقسمتی سے ہم اس میں مار کھاتے ہیں، ایسا نہیں ہے یہ قوم جاگتی نہیں ہے، نہیں، ہم لوگ کئی دفعہ مختلف حادثوں واقعات کی وجہ سے جاگے ہیں، منصوبہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ سادہ سی مثال عرض کروں، جب انقلاب اسلامی آیا تو یہاں قوم میں تحرک آیا تھا، موومنٹ ٹھیک ٹھاک تھی، 30-32 سال پہلے یہاں پر بھی جنب و جوش کافی زیادہ تھی، منصوبہ نہیں تھا ہمارے پاس۔ کسی منصوبے کے بغیر کچھ عرصے کی حرکت اور شعور کے بعد جب منصوبہ ہی سامنے نہیں تھا تو سمجھ میں نہیں آیا کرنا کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ اگر کوئی کہے سیاسی اعتبار سے تو ترقی نہیں کر سکے، کم از کم 30 سال کے دوران سیاسی اعتبار سے ہمارے پاکستان کے سیاسی پس منظر میں طاقت میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ اگر نہ کہوں کہ انتشار بڑھا ہے، اگر نہ کہیں کہ انتشار بڑھا ہے تو کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ کیوں اضافہ نہیں ہوا؟ کیا تحرک نہیں ہوا تھا؟ جوش و جذبہ نہیں آیا تھا؟ بہت جوش و جذبہ آیا تھا، منصوبہ نہیں تھا۔ اب ہم اس سوال کو 61 ہجرا پہ لے کے جاتے ہیں۔ سید الشہداء نے قربانی دی، لوگ اچانک جاگے کہ ہم نے دین کی نصرت نہیں کی، نواسِ رسول شہید ہو گئے، پیاسے شہید ہوئے، اسرا بنے، زندانوں میں گئے، اب منصوبہ کیا ہے، کیا کرنا ہے لوگوں کے سامنے؟ یہاں سید الشہداء کی کچھ جملات واضح ہو کر سامنے آتے ہیں، جو سید الشہداء نے ارشاد فرمایا، درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اب جو سید الشہداء منصوبہ دے رہے ہیں، یہ منصوبہ یزید کے خلاف نہیں ہے، ان کو پتا ہے یزید کے لیے تو اور اس کے بعد آنے والے بہت سارے یزیدوں کے لیے 61 ہجرا بہت ہے، اس کے بعد سے دم نہیں تھا کسی کے اندر۔ اب جو منصوبہ دے رہے ہیں وہ ایسا منصوبہ دے رہے ہیں کہ قیامت تک آنے والے سید الشہداء کا نام لینے والے یہ کریں تو دین بچے گا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا کا پیغام کیا ہے، کیسے زندہ ہوتا ہے؟ سید الشہداء سے پوچھا گیا آپ کیا چاہتے ہیں، ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں۔ یہ جملہ ایک ہدف ہے، طریقہ نہیں ہے، ہدف ہے۔ سید الشہداء نے کہا میں قربانی دوں گا، میری قربانی کے نتیجے میں ایک ہدف ملے گا، وہ ہدف کیا ہے؟ امت کی اصلاح ہوگی۔ طریقہ کیا ہے؟ سید الشہداء طریقہ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں انی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، یہ طریقہ ہے, یہ سید الشہداء کا دائمی قیامت تک آنے والا پیغام ہے. اب دوبارہ میں ان تمام چیزوں کو دوبارہ سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر, صلی علی محمد. 61 ہجرہ میں ظلم و ستم ہوا, سید الشہداء شہید ہو گئے, شہادت کے نتیجے میں لوگوں میں بیداری آئی, اور یہ بیداری ایک وجہ سے بار بار آئے گی. کس وجہ سے؟ عزاداری کی وجہ سے. یہیں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے عزاداری کا بار بار کردار کیا ہونا چاہیے. ہم عزاداری کے محور سے کافی دور گئے ہیں, ہم عزاداری کے محور پہ نہیں رہے جو عزاداری کا صحیح محور تھا. عزاداری کا محور ہے بار بار لوگوں کو یاد دلائے کہ سید و شہداء شہید ہوئے, بار بار ان میں جذبہ آئے کہ اب ہم نے بھی دین کے لیے کچھ کرنا ہے. عزاداری جگائے, عزاداری لوگوں کو شعور دلائے, یہ عزاداری کا صحیح محور ہے. اگر ان میں شعور آیا, وہ جاگ گئے, تو کیا کریں؟ اب قانون نظر آتا ہے, انی اریدو ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر. میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں, نہیں عن المنکر کروں, یہ قانون. بس اب ایک بات سمجھ میں آتی ہے, سید الشہداء کی شہادت کے بعد لوگوں کی پہلی ذمہ داری یہ بنی سید الشہداء کی شہادت کا ذکر کریں, جو کہ عزاداری تھی. جب عزاداری ہوگی تو کیا ہوگا؟ لوگوں میں شعور آئے گا, بیداری آئے گی. جب بیداری آئے گی تو پھر کیا کریں گے؟ پھر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کریں گے. سید الشہداء نے کہا میں بھی یہی کر رہا ہوں. اب یہاں پر ہمارے سامنے اسلام کا ایک قانون آ گیا, امر بالمعروف نہیں عن المنکر. پہلے دیکھتے ہیں سید الشہداء کا امر بالمعروف نہیں عن المنکر کس سطح میں ہے, اور اس کے بعد جو ہمیں کرنے کو دیا ہے وہ کس سطح میں ہے. درود دیجیے گا محمد والے محمد پر. میں آپ کی خدمت میں ایک کتاب کا تذکرہ کیا تھا, ڈاکٹر ابراہیم آیتی کی کتاب تاریخ عاشورا. اس کتاب میں اس مرحوم اسکالر نے بہت اچھا جملہ ایک لکھا, کہا سید الشہداء نے کہا کہ میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہوں, کون سا واعظ کیا, کس واعظ میں کہا کہ لوگوں تم لوگ نماز صحیح نہیں پڑھ رہے, نماز پڑھو, کہاں کہا؟ کہا میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہوں, کہیں کسی کے پاس گئے ان سے کہا ہو کہ مثال کے طور پر تم ناپ تول میں کمی کر رہے ہو, ناپ تول صحیح کرو. کیا ہوا تھا؟ لوگوں کے ذہن میں تھا امر بالمعروف نہیں عن المنکر یعنی جزئیات کے اندر, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر. اور یہ کسی بھی قوم کے ساتھ ہو جائے گا اگر اس کا شعور بلند نہ ہو, وہ بیماری کی جڑ تک نہ پہنچ سکے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھتے رہ جائیں گے. مثال کے طور پر اس بات میں الجھتے رہیں گے کہ اس ظاہر کو ایسے کیوں انجام دیا, یہ نہیں سوچیں گے کہ اس کی روح مر چکی ہے, اب اس ظاہر کا کوئی اثر بھی نہیں رہے گا, اس کے اوپر نہیں سوچیں گے, ظواہر کے اوپر لڑتے رہیں گے. یہ کس قوم کی نشانی ہے؟ اس قوم کی نشانی جس کے اندر شعور کی کمی ہے, وہ نہیں سمجھ پا رہے یہ ظاہر ہے, پیچھے روح کچھ اور ہے. آپ چھوٹی سی مثال عرض کروں, مثال کے طور پر میں نے مختلف ملکوں کے اندر جماعت سے نماز پڑھی ہے, مختلف اسلامی ملکوں کے اندر. ہمارے ملک کے اندر اور ہمارے جیسے اور ممالک کے اندر بے تحاشا اصرار کریں گے سب سیدھی ہونی چاہیے, سب سیدھی ہونی چاہیے. تو ہمارے ملک اور مثال کے طور پر سعودیہ, یہ لوگ سب کو سیدھا کرنے کے ماہر ترین لوگ ہوں گے. نماز کی روح ہے اندر؟ نہیں. تکبر, اناد, بغض, 40-40 سال برابر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے باوجود ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے, یہ سب ہے. ظاہر پہ اتنا اصرار کیوں ہے؟ چونکہ عقل میں گہرائی نہیں ہے تو ظاہر پر ہی اصرار کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں جا سکتے. ظاہر پہ توجہ ہی نہیں ہے, ظاہر کے علاوہ توجہ نہیں ہے, اتنا ہی ہے بس, یہی دین ہے. تو دین کہاں ختم ہو جاتا ہے؟ ظاہر سے شروع ہوتا ہے, ظاہر پہ ختم ہو جاتا ہے, باطن پہ سرایت نہیں کرتا. کبھی نہیں گئے نماز جماعت سے وحدت کا درس سکھاؤ, محبت کا درس سکھاؤ, ایک دوسرے کی مشکلات میں ایک دوسرے کے ساتھ دینے کا درس دیکھو, یہ نہیں سیکھا. کیا سیکھا ہے؟ سب سیدھی ہونی چاہیے. میں نے کہہ رہا سب سیدھی نہیں ہونی چاہیے, ہونی چاہیے, لیکن کیا بس سب کو ہی بس سیدھا ہی ہونا چاہیے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے؟ ان کے دل کب جڑیں گے پھر؟ ان میں الفتیں کب آئیں گی پھر؟ یہ کب ایک ہدف کے ساتھ آگے بڑھیں گے؟ کب ایک جماعت بنیں گے؟ کچھ نہیں, صرف ظاہر ظاہر. یہ کس بات کی نشانی ہے؟ شعور نہیں ہے. پیچھے کچھ نہیں ہے, ظاہر پہ. اب جتنا بھی آپ برصغیر کے اندر ظاہر پہ اصرار دیکھیں گے اتنا دوسرا کسی جگہ پہ نہیں دیکھیں گے. آپ جائیں کہیں پر بھی جا کے دیکھیں, آپ ایران عراق جاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ زیارتوں کی وجہ سے, ان قوموں میں ظاہر پہ اتنا اصرار آپ نہیں دیکھیں گے لیکن دین کے کچھ نتائج کو دیکھ لیں گے آپ. یہاں ظاہر پہ بھرپور اصرار دیکھیں گے اور دین کے نتائج نہیں دیکھیں گے. شعور کی کمی ہے, گہرائی نہیں ہے, فکر میں گہرائی نہیں ہے. اچھا اگر گہرائی آئے تو کیا ہوگا, یہ کچھ اور بھی دیکھیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے ظاہر تو صحیح ہے, باطن میں کیا ہوا ہمارے ساتھ, اس کو بھی ٹٹولتے. پھر اب امر بالمعروف نہی عن المنکر اسلام کا ایک اصول ہے. ساری طاقت لگے گی کہاں پہ لگے گی, چند ظواہر کے اوپر. البتہ یہ کہ ہمارے ہاں تو یہ اصول مردہ اصل ہے, ہمارے ہاں یہ اصل ہے ہی نہیں میدان کے اندر, اس عنوان سے کسی کے ذہن میں ہے ہی نہیں. لیکن اگر ہوا بھی تو چند ظاہر سے زیادہ آگے نہیں بڑھے گا, جبکہ سید الشہداء نے ان ظواہر میں سے کسی پر بھی واز نہیں کیا. انہوں نے کس بات پہ حملہ کیا, امر بالمعروف نہیں ہے منکر, کہا کہ میں امر بالمعروف نہیں ہے منکر کرنا چاہتا ہوں. تو کیا آواز اٹھائی, یہ آواز اٹھائی کہ یزید شارب خمر ہے, قاتل نفس محترمہ ہے, خدا کے حلال کو حرام کر رہا ہے, میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ امر بالمعروف نہیں ہے منکر کا کون سا درجہ ہے, یہ وہ گہرائی کا درجہ ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ مثال کے طور پر یہ قصاب گوشت کیوں کم بیچ رہا ہے, یہ آدمی فلاں کیوں کر, وہ گہرائی میں جا کے دیکھ رہے ہیں کہ دین کی جڑیں کہاں سے کاٹی جا رہی ہیں, دین کی جڑیں غلط حکمران سے کاٹی جا رہی ہیں. وہاں پہ جا کے حملہ کیا, کہا جب تک یہ یہاں پر ہے دین نیچے نہیں سنبھل سکتا, اس کو یہاں سے ہٹنا ہوگا. اچھا اب اس راز کو ہم سمجھ سکتے ہیں, کل میں نے آپ کی خدمت میں اجمالاً عرض کیا تھا غلط حکمران کتنا خطرناک ہوتا ہے اور صحیح حکمران کتنا ضروری ہوتا ہے, کہ رسول خدا نے جب صحیح حکمران کو طے کیا تب آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم. اور ایک روایت بہت عجیب روایت ہے, اس سے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں کھل جانی چاہیے تھیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. فرمایا نبی اکرم نے ارشاد فرمایا میرا ممبر بنی امیہ پہ حرام ہے, اگر بنی امیہ کو میرے ممبر پہ دیکھو تو شکم چاک کر دینا. کسی کے لیے یہ جملہ نہیں فرمایا, فرمایا میرا ممبر بنی امیہ پہ حرام ہے, اگر بنی امیہ کو میرے ممبر پہ دیکھو تو شکم چاک کر دینا. کیا مطلب, کیوں جانتے تھے اسلام کی دشمنی کی بنیاد ابو سفیان, معاویہ ابن ابی سفیان, یزید ابن معاویہ کے ہاتھوں چلے گی, آل مروان کے ہاتھوں چلے گی جو سب بنی امیہ کے ہیں. فرمایا یہ چونکہ اسلام کی دشمنی کا محور ہے, اگر ان کا کوئی آدمی لیڈر بن گیا میری قوم کا تو ختم ہو جائے گی, وہ قوم برباد ہو جائے گی. یہ غلط لیڈر کے اثرات, کہ اگر حاکمیت غلط ہاتھ میں چلی گئی تو نبی جانتے ہیں کہ میری کتاب ہوگی, میری شریعت ہوگی, لیکن سب ختم ہو جائے گا, پھر دین نہیں بچے گا. تو نبی نے فرمایا اگر غلط حکمران دیکھو کہ بنی امیہ میری حکومت پر آ رہے ہیں, ان کو اتار دینا, ان کا شکم چاک کر دینا. اور یہ معاملہ کتنا حساس تھا کہ سید الشہداء نے 58 ہجرہ میں جب خطبہ منیٰ ارشاد فرمایا تو لوگوں سے کہا کہ اے لوگو تم نے کیا نبی کا یہ حکم سنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا میرا ممبر کے اوپر بنی امیہ کا بیٹھنا حرام ہے, دیکھو تو فوراً اتارنا. لوگوں نے کہا سنا تھا. فرمایا اب تم نے نہیں اتارا, اب تمہیں اس سے برا حکمران دیکھنا پڑے گا. صحیح, اس کا مطلب یہ کہ اگر حکمران کے معاملے میں ایک معیار پامال کیا تو اگلا حکمران اس سے بدتر ہوگا, جب تک کہ ہم معیار کی حفاظت کرنا شروع کریں گے. بس کوئی یہ نہ سمجھے اس کو آنے دو یہ جائے گا بہتر آئے گا, نہیں اس سے بدتر آئے گا, ہمیشہ اس سے بدتر آئے گا. اور ہم لوگ اپنی جو زندہ تاریخ دیکھ رہے ہیں, اپنی 30-40 سال کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں, ہمیشہ یہی دیکھا ہے, ہر ایک کے جانے کے بعد ہم نے سوچا اس سے بہتر آئے گا, ہمیشہ بدتر آیا ہے, کبھی بہتر نہیں آیا. اور لوگوں کے شکوے شکایت ہمیشہ ہر دفعہ آنے پر بڑھتے ہیں, وہ بڑھتے بھی اسی وجہ سے کہ بدتر ہوتا ہے. یہ ایک خدا متعالیٰ کا قانون ہے. سید الشہداء نے امر بالمعروف کے لیے جزیات کا انتخاب نہیں کیا, انہوں نے جا کے جڑ کے اوپر حملہ کیا, جڑ جو برائی کی ہے وہ برا حکمران ہے, اس کو ختم کرو, یہ نہیں چاہیے.
اس راستے میں جان دے دی. اس کے بعد قانون کیا بنایا؟ فرمایا تم بھی امر بالمعروف کرو نہی عن المنکر کرو. اب اور روایت دیکھیے, ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر بہی قوام الناس, اس کے ذریعے لوگوں کی زندگی قائم ہے. پھر فرمایا کہ اگر لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے خدا اپنی برکتیں نازل فرمائے گا, اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کریں گے خدا برکتوں کو اٹھا لے گا, اشرار کو ان پر حاکم بنائے گا. اشرار کا مطلب بدترین انسانوں کو, اشر شر یعنی برائی کے بانیوں کو اشرار کو حاکم بنائے گا. فرماتے ہیں پھر یہ دعا مانگیں گے ان کی دعا بھی پوری نہیں ہوگی. صحیح. اب برے حکمران کے اثرات دیکھ رہے ہیں آپ, برے حکمران کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عبادتوں کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے, عبادتیں اثر نہیں دیتی. پھر فرمایا دعا مانگیں گے خدا سے, خدا اس کو ہٹا دے, نہیں ہٹے گا, برے حکمران باقی رہیں گے. راستہ کیا ہے؟ راستہ وہی ہے دوبارہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو, امر بالمعروف کرو نہی عن المنکر کرو. بس سید الشہداء کی شہادت 61 ہجرا میں تھی. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, یہ کیسے زندہ ہوتا ہے؟ اس اصل کے احیاء کے ذریعے جس کے لیے سید الشہداء نے جان دی, امر بالمعروف نہی عن المنکر. اچھا اب میں اس کو زندہ کرنا چاہتا ہوں, اگر میں اپنی زندگی میں اس کو زندہ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا, عملاً کیا کرنا ہوگا؟ اس کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اپنی زندگی میں سادہ ترین کاموں پر امر بالمعروف نہی عن المنکر سے شروع کریں. ایک ظلم کے خلاف مسلسل آواز ہے جو اٹھتی رہنی چاہیے. فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ مثلا کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے, ہم آواز اٹھاتے رہیں کہ یہ ظلم ہے اور ظلم کو ختم نہیں کر پا رہے, صرف آواز اٹھانے سے کیا ہوگا؟ کم از کم کام یہ ہوگا کہ ظلم کو کوئی عدل نہیں کہے گا, ظلم کو ظلم کہیں گے. کم از کم کام یہ ہوگا کہ برائی برائی ہی رہے گی, برائی اچھائی میں تبدیل نہیں ہوگی. آپ کی آواز میں تاثیر نہیں ہے, اتنی سی تاثیر ضرور رہے گی کہ یہ ابھی بھی برائی ہے, اور اگر یہ آواز بھی نہیں اٹھائی تو کیا ہوگا؟ پھر وہ برائی کچھ عرصے میں اچھائی میں تبدیل ہو جائے گی. ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیا ہے, آپ نے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہم نے آواز نہیں اٹھائی اور ہماری دیکھتے دیکھتے ہماری نسل کے اندر بہت ساری برائیاں اچھائیوں میں تبدیل ہو گئیں. مثلا اگر میں اور آپ 25-30 سال پہلے کو سوچیں, نہ ہو ہمارا حافظہ تو کم سے کم تاریخ کے حساب سے ہی سوچ لیں, آیا بے پردگی برائی نہیں تھی اس زمانے میں؟ ہمارے اجداد کیسے تھے؟ ان کے دور میں بے پردگی برائی نہیں تھی. دین کی وجہ سے شاید نہ ہو, عرف کی وجہ سے برائی تھی, عرف کی وجہ سے برائی تھی. اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صرف دو نسل پہلے ہمارے اور آپ کے خاندانوں میں پردہ کیا تھا, تو وہ بھی ہمیں قبول نہیں ہوگا, وہ ہمیں قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ بھی دین نہیں تھا, وہ بھی دین نہیں تھا, وہ اپنے رسم و رواج کے نام پہ ایک پردہ تھا, عجیب و غریب قسم کا پردہ تھا, وہ بھی ہمیں قبول نہیں ہے. صاف بات ہے, اگر غلط کو غلط نہیں کہیں گے اس سے کوئی بہتری حاصل نہیں ہوگی, چاہے کسی نے بھی غلط کیا. کم از کم کام یہ کریں, طاقت دکھائیں, غلط کو غلط تو بول ہی دیں. تو جو دو نسل پہلے ہم پردے کے نام پہ کر رہے تھے وہ بھی صحیح نہیں تھا, کہ پردے کے نام پہ ہم خواتین کو جاہل رکھ رہے تھے, صحیح نہیں تھا, غلط تھا. دو نسل پہلے پردے کے نام پہ ہم نے عورت کو اس طریقے سے رکھا ہوا تھا جیسے معاشرے کا عزو معطلہ ہے, اس کا کوئی اثر نہیں ہے معاشرے کے اندر, یہ بھی غلط تھا. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یہ تعلیم نہیں دی تھی کہ ہم عورتوں کو اس طریقے سے عزو معطل بنا کے رکھیں. دو نسل پہلے ہم یہ کر رہے تھے, اچھا وہ بھی دین کے نام پہ کر رہے تھے, وہ بھی دین کے نام پہ کر رہے تھے جو دین نہیں تھا, عرف تھی. جیسے بالکل سادہ سی مثال آج کے طالبان ہیں, وہ طالبان ایک عورت کو ایک عجیب انداز میں پیش کر رہے ہیں دین کے نام پر. یہ دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے, یہ ان کی عرف ہے, اس کو دین کا نام دے رہے ہیں, ان کا تو دین کا خبر نہیں ہے ان کی. تو جو دو نسل پہلے ہم کر رہے تھے خواتین کے ساتھ وہ بھی پردہ نہیں تھا, لیکن وہ عجیب و غریب تھا. اب کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ ان انتہائی شدید قیود کے اندر سے کچھ عورتوں نے پردے میں کمی شروع کی, تو شروع میں وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھی گئیں, اچھی نظر سے نہیں دیکھی گئیں, انہیں انڈر کوشچن ہونا پڑتا تھا کہ تم نے یہ پردے کے ساتھ کیا کیا ہے. آہستہ آہستہ یہ جو بے پردہ خواتین تھیں یہ انڈر کوشچن سے باہر نکل آئیں، یہ نیوٹرل ہو گئیں. اب کون انڈر کوشچن گیا؟ اب پردے دار گئی، اب وہ انڈر کوشچن ہے. البتہ اس دور میں اب پردے دار بھی اتنی انڈر کوشچن نہیں ہے، 15 سال پہلے بہت زیادہ زیر سوال تھی، یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا کیا تم نے اپنے ساتھ، یہ پردہ نہیں ہے، یہ نہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں، پتہ نہیں کیا کچھ بول دیا گیا تھا. تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے اقدار تبدیل ہوئے ہیں. ابھی میں نہیں کہنا چاہ رہا یہاں پر بیٹھ کر کہ شراب نوشی کے ساتھ اسی عمل کو اب ہم ہوتا دیکھ رہے ہیں، اب ہم ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے کچھ سوسائٹی کے سیگمنٹس کے اندر تو وہ ہو چکا ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہاں ابھی ہو رہا ہے، وہاں ہو چکا ہے. ان کے پاس سے شراب نوشی کی قبح ختم ہو چکی ہے، ہمارے پاس سے ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے. اگر نہیں بولے کہ یہ غلط ہے تو کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو پردے کے ساتھ ہوا ہے. اور مثال دوں آپ کی خدمت میں، فحاشا کو دیکھنا ایک عملاً بے پردگی ہے کہ ہماری اور آپ کی خواتین بے پردگی کریں، ایک بے پردگی کو دیکھنا ہے. 30 سال پہلے ہم کیا تھے؟ 30 سال پہلے جس چیز کو بے پردگی دیکھنا کہتے تھے، اب اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں، بے پردگی بھی نہیں کہلا رہے، اس سے بدتر کو دیکھ رہے ہیں، نہیں کہلا رہے. کیوں؟ ہم نے اعتراض کرنا بند کر دیا. اچھا، ہم اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ اب ہم اساس کے اوپر آ کے جاتے ہیں. کوئی امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ اس کے اوپر کچھ دیر گفتگو کرنی پڑے گی. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. بار دیگر درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. صلی علی محمد والے محمد. معاشرے امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ سید الشہداء کو اس کو جگانا کیوں پڑا؟ پھر دوبارہ وہی مسئلہ جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ایک دفعہ کسی کو مادہ پرستی میں ڈال دیں، قربانی نہیں دے گا، جیسے قربانی چھوڑے گا امر بالمعروف نہیں یعنی منکر ختم ہو جائے گی. کیوں؟ امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. یہ نماز نہیں ہے جس کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی، یہ روزہ نہیں ہے جس کے لیے اتنی قربانی نہیں دینی پڑتی، یہ حج بھی نہیں ہے، یہ میدان عمل میں کھڑے ہو کر للکارنا ہے، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ دن میں 500 رکعت نماز پڑھیں، اگر آپ سے متعلقہ لوگوں کی جیبیں بھرتی رہیں تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن آپ اپنے خاندان کے اندر کھڑے ہو کر امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کریں، اب دیکھیں مخالفت کیسے کہتے ہیں. آپ کی نماز پہ اعتراض نہیں کریں گے، کب اعتراض کریں گے آپ کی نماز پہ؟ اگر آپ کی نماز ان کے شکم کے راستے میں رکاوٹ بنی تب آپ کی نماز پہ بھی اعتراض کریں گے کہ اب اتنا بھی کیوں نماز پڑھ رہا ہے. ہاں اگر وہ پورا ہو رہا ہے تو آپ کی عبادتوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے امر بالمعروف شروع کیا نہیں یعنی منکر شروع کیا، اب معاملہ خراب ہوگا. اس خاطر اس وظیفے پہ عمل کرنا سخت کام ہے، دشوار کام ہے، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. اس کے لیے اگر اگلے مرحلے میں داخل ہو جائیں، ایک امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کا چھوٹا مرحلہ ہے، مثلا میں اپنے بچے سے کہوں تم نماز پڑھ لو، اپنی زوجہ سے کہوں تم پردہ کر لو، اپنے خاندان میں کہوں یہ خرافات کیا کرو، ان سب کو کم کرو، اس کا ایک متوسط درجہ ہے. متوسط درجہ کیا ہے؟ میں اپنے علاقے کے اندر موجود نہیں کرنے منکرات کرنے والوں کی نہیں کروں، یہ تم غلط کیوں کر رہے ہو، اس پر اس کے حساب سے قربانی دینی پڑے گی. سب سے بڑا امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کیا ہے؟ روایت میں لکھا ہے، فرمایا سب سے بڑا امر بالمعروف نہیں یعنی منکر ظالم حکمران کے سامنے حق کہنا ہے. اب اگر میں اپنے گھر میں امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کروں تو مجھے قربانی دینی پڑتی ہے، ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کروں پھر تو مجھے جان دینی پڑے گی، اب کون کرے گا؟ آپ کو یہ وظیفہ کروانا ہے، اس پہ عمل کروانا ہے، پہلی چیز جس کی اصلاح کرنی پڑے گی وہ مادہ پرستی ہے. جب تک لوگوں میں مادہ پرستی ہے لوگ کبھی امر بالمعروف نہیں کریں گے، اس کے لیے بہانے نکالیں گے. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں، قوم کی بری عادتوں میں سے بہت بری ایک عادت عذر تراشی ہے، اس پہ غور فرمائیے گا. جو قوم بہانے باز قوم ہو اس قوم کی اصلاح نہیں ہو سکتی، بہانے باز قوم کی اصلاح نہیں ہو سکتی، وہ قوم پھر اصلاح لے لیتی ہے جو دو جمع دو چار جانتی ہو، جو اسٹریٹ فارورڈ قومیں ہوتی ہیں ان کے اندر اصلاح آسانی سے ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی مثالیں ذریعے سے واضح کروں گا آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کبھی ان لوگوں سے ملیں جو بعض مغربی ممالک کے اندر مسلمان ہوتے ہیں، نئے مسلمان ہونے والے، ان لوگوں سے ملیں. ان کے اور پرانے اجدادی مسلمانوں کے اندر فرق کیا ہوتا ہے، ان میں اور ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک واضح فرق عرض کروں آپ کی خدمت میں. یہ جو نئے مسلمان ہونے والے ہوتے ہیں یہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، اگر دین نے یہ کہا ہے تو کریں گے. اور جو اجدادی مسلمان ہوتے ہیں وہ اس کے اندر بہانے بازی کرنے والے مسلمان ہوتے ہیں. معمولاً میں نے کہا اجدادی مسلمانوں میں اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوتے، نہیں ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں. اور نئے والوں میں بہانے باز نہیں ہوتے ہوں گے، نہیں ان میں بھی بہانے باز ہوتے ہوں گے، ان میں بہانے باز کم ہوتے ہیں. لیکن معمولاً یہ جو پرانے اسلام پہ چلنے والے ہیں یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے دین کے ساتھ اپنی استدلال کی صلاحیت سے کھیل رہے ہوتے ہیں. جانتے ہیں دین یہ کہہ رہا ہے، کوئی عذر نکال کر اس حکم کو معطل کر دیں گے، عذر نکال دیں گے، ہے ایسا جانتے ہیں لیکن اب کچھ اور ایسا کام کریں گے کہ وہ حکم نہیں ہو پائے گا. اس کو میں کہتا ہوں عذر تراش قوم، بہانے باز قوم. بہانے باز قوم کی اصلاح نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو کچھ بھی کر لو یہ کوئی نہ کوئی بہانہ نکال لیں گے. اب آپ سمجھ رہے ہیں نا، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ہمیں فرعون کو ڈھونڈنا ہوگا، قارون، نمرود اور حامان اور سامری کو. کیا ہمیں بنی اسرائیل نہیں ڈھونڈنی چاہیے؟ کیوں قرآن کریم نے بنی اسرائیل کا ذکر اتنا زیادہ کیا؟ بہانے باز قوم ہے. اور خدا نے متعال یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر قوم بہانے بازی پر اتر آئے تو جس قوم کو ہم نے فضیلت دی تھی وہ دنیا کی پسترین قوم بن سکتی ہے. قوم میں بہانہ نہیں چاہیے، حکم خدا میں اطاعت چاہیے. حضرت موسیٰ نے کہا جانور قربان کرو، بہانے بازی کر رہے ہیں کہ وہ کیسا ہونا چاہیے، کیوں ہونا چاہیے، کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. ادھر سے ادھر جانے کے اوپر بہانہ کر رہے ہیں، ہم اس طرح سے نہیں جائیں گے، ہم اس طرح سے جائیں گے. یہ سب باتیں کیا دکھا رہی ہیں؟ یہ قوم اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے. جب اسے کہا جائے کہ چلو تو چلے، جب اسے کہا جائے رکو تو رکے، یہ ایسے نہیں ہے. اور جب قوم ایسے نہیں ہو تو یہ دین خدا سے کھیلنا شروع کر دیتی ہے، پھر یہ دین خدا سے کھیلتی ہے. بس ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، سید الشہداء کے حکم کے تحت اس امر بالمعروف نہی عن المنکر میں بہانوں کو اور عذر کو ختم کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر بہت سادہ سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے سامنے دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، کم سے کم جرات اتنی دکھائیں کہ جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے اسے کہہ سکیں کہ یہ ظلم ہے. بس کم از کم کام اتنا کر لیں، اگر اتنا بھی نہ کر سکے پھر ہماری اصلاح کا کوئی امکان نہیں ہے، پھر ہم پڑے رہ جائیں گے، پھر ہمارے معاشرے میں اصلاح نہیں آئے گی. بس اگر ہم دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر دنیا میں کہیں معاشی ظلم ہو رہا ہے، کوئی بولے کہ یہ معاشی ظلم ہے، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر خدا نہ کرے ہم وہ ہیں جو اس ظلم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اپنی اصلاح کریں، کیوں اس ظلم سے فائدہ اٹھائیں؟ اب یہ ہر جگہ پر، کئی جگہ پر آئے گا. کبھی ہم رشوت کے نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کبھی ہم دنیا میں پھیلے ہوئے فحشا سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کبھی ہم دنیا میں پھیلی ہوئی سیاسی ظلم سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے ریپوٹیشن کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان تمام کے مقابلے میں ہمارے سامنے ایک راستہ ہے، مقابلہ کریں، کہیں یہ غلط ہے. غلط کہہ کر کسی نہ کسی طریقے سے کم از کم اتنا کہہ دیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تاکہ غلط کی برائی باقی رہ جائے. اگر اتنا ہی کر دیا تو ہم غلط کو بڑھنے سے روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پچیس سال تیس سال پہلے، میں پچیس تیس سال اس لیے کہتا ہوں کہ میں چالیس سال کو بینچ مارک بنا کر بات کر رہا ہوتا ہوں، کہ چالیس سال ایک نسل کے اندر اندر، ایک نسل کے اندر اندر شروع میں رشوت کبھی تھی یا نہیں تھی، رشوت بری چیز تھی یا نہیں تھی؟ تیس سال پہلے رشوت بری چیز تھی، اب ہے؟ اب روٹین ہے. کیوں ایسا ہوا؟ پہلے کہیں کچھ لوگ کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ رشوت ہے، یہ غلط ہے، اب نہیں کہہ رہے. نہ کہنے کے نتیجے میں برائی آہستہ آہستہ کھسک کے نیوٹرل اور پھر روٹین میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. کم از کم کام اتنا کریں جہاں تک ممکن ہے برے کو برا کہہ دیں، اور اس کے ساتھ اگر ہم میں طاقت ہے اچھے کو اچھا بولیں اور اس کی اچھائی کے اوپر لوگوں کو معتقد کر لیں. مثلا سادہ سے ایک نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ کو دنیا میں کسی کے اندر اچھائی نظر آئے، بلند آواز میں نام لے کر اس کی اچھائی کا اعتراف کریں، چاہے آپ کو اچھا نہ لگتا ہو آدمی. آدمی اچھا نہ لگے کوئی مشکل نہیں ہے، صفت اچھی ہے، اعتراف کریں اس کے اندر یہ اچھی بات ہے. کم از کم کام کیا ہوگا، اچھائی کا اچھا پن لوگوں کی نظر میں باقی رہ جائے گا. اگر کوئی برائی دیکھ رہے ہیں کھلے عام، اگر وہ کھلے عام برائی کر رہا ہے، خود آپ کہیں یہ کام غلط ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، اتنی طاقت دکھائیں. اب وہ جو ہمارے دوست احباب بعض اوقات نفع اور نقصان کے کھاتے میں جاتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں ان کی خدمت میں اس بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں، فائدہ یہ ہوگا برائی برائی رہے گی، اچھائی اچھائی رہے گی. اب اس قانون کو لے کر چلنا شروع کر دیجئے تو آپ کے سامنے بہت سارے محاذ کھل جائیں گے، بہت سارے محاذ کھل جائیں گے. مثال کے طور پر اگر آپ توجہ فرما رہے ہیں اس وقت، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، قطعاً ظلم ہو رہا ہے. آپ کے سامنے کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، قطعاً ظلم ہو رہا ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ ظلم ہو رہا ہے. دنیا کے مختلف علاقوں میں ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اندر بھی ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اپنے اوپر توجہ دینی ہے، سب پہ توجہ دینی ہے. اگر آپ نے اور میں نے یہ سمجھا کہ ہم صرف اپنی مشکل کو حل کریں گے اور باہر کی مشکل کو توجہ نہیں دیں گے، تو ہم تو کم سے کم محفوظ ہو جائیں گے، ہم قطعاً محفوظ نہیں ہوں گے. ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے، جس جگہ پہ ظلم دیکھیں اس ظلم کو اعتراف کر کے اس کے خلاف اعلان کر دیں یہ ظلم ہو رہا ہے. اتنی طاقت دکھائیں ہم اپنے اندر. جب ہم اتنی طاقت دکھائیں گے، ایک اور چیز بہت بڑی چیز حاصل ہونے والی ہے. الحمدللہ دنیا کے پس منظر میں یہ ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے، دنیا کے مظلوم ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی طرف جا رہے ہیں. 30-40 سال میں یہ فینومینا بہت پھیلا ہے. پہلے مظلوم کو نہیں پتا تھا اس کے جیسے مظلوم کہاں ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات، مظلوم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، مظلوم ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں. حزب اللہ خود مظلوم ہے، فلسطین کا ساتھ دیتی ہے، اس سے طاقت بڑھی ہے. جمہوری اسلامی خود مظلوم ہے، اس نے دنیا بھر کے مظلوموں کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، ان کی طاقت بڑھی ہے. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، ہمیں بھی یہی کرنا پڑے گا. اگر ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے اوپر مظلومیت ہے، ہم سے بڑے بڑے مظلوم بہت پڑے ہیں، جب ہم ان تمام مظلوموں کا ساتھ دینے کے ٹھانیں گے تب ہماری طاقت بڑھے گی. لیکن اگر ہم اپنے خول کے اندر جانے کی کوشش کریں گے، ہم محدود ہو جائیں گے، اکیلے رہ جائیں گے. مثال کے طور پر جو کچھ یمن میں ہو رہا ہے یہ مظلومیت ہے، یہ قوم کی مظلومیت ہے. اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، کوئی ہماری مظلومیت پہ بھی آواز نہیں اٹھائے گا، ہم مظلومیت میں اکیلے رہ جائیں گے، جبکہ ہم مظلوموں کو ساتھ مل جانا چاہیے تھا. بہت اچھا وقت ہے اس اعتبار سے. پس سید الشہداء نے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو زندہ کیا، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو اعلیٰ ترین سطح پہ جا کے لئے زندہ کیا. آپ اور میں بھی یہی کریں، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو کسی نہ کسی سطح پہ جا کے زندہ کرنا شروع کر دیں. اگر اس کام کو کریں گے ہم سید الشہداء کے راستے پر چلیں گے، ان کی پیروی میں قربانی دینی پڑے گی. اب اس سے زیادہ کھل کر میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، اگر آپ اپنے محلے کے اندر بھی ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں خاموش مت بیٹھیے گا. ایک عملی مثال عرض کروں، آپ عراق کی مثال دیکھیں. عراق بنیادی طور پر دیندار معاشرہ ہے، بنیادی طور پر دیندار معاشرہ ہے. اگر آپ سوچیں مثال کے طور پر شیعت 60-65% کے قریب کم از کم وہاں پر ہے، اور شیعت کے بنیادی ترین مراکز عراق کے اندر ہیں، اور یہ وہ معاشرہ ہے جو بنیادی طور پر دیندار معاشرہ ہے. اہل سنت بھی بنیادی طور پر عراق میں بے دین نہیں ہے، دیندار معاشرہ ہے. اور 30 سال تک وہاں کمیونسٹ پارٹی نے رول کیا ہے، حزب باس کمیونسٹ پارٹی. دیندار معاشرے میں کمیونسٹ پارٹی جمی کیسے ہے، کیسے پھیلی ہے، اس پہ لوگ بولے کیوں نہیں؟ بہت سادہ سی وجہ تھی، کمیونسٹ پارٹی نے ان لوگوں کی کچھ محرومیتوں کے بہانے اپنے لیے جگہ بنائی، کہا تم اس معاملے میں پیچھے رہ گئے، ہم تمہارا ساتھ دینے آئے، کچھ محرومیتوں سے فائدہ اٹھایا. مثال کے طور پر معاشرہ دیندار تھا، حکمران نا اہل تھے، لوگوں میں غربت تھی، غربت سے فائدہ اٹھایا، کمیونزم کو اثر و رسوخ دیا، لوگ کمپرومائز کر گئے، کہا ہم غریب ہیں، اگر کوئی غربت دور کرے چاہے کمیونزم کے نام پر ہم سمجھوتا کر لیں گے، سمجھوتا کر لیا، کمیونزم لے لیا تاکہ غربت چلی جائے. آگے کیا ہونا تھا؟ آگے یہ ہوا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی جاسوسی کر رہا تھا، ایک بھائی دوسرے بھائی کی، یہ نہ سوچئے گا مثال کے طور پر اہل سنت شیعہ کی جاسوسی کر رہے تھے، شیعہ اہل سنت کی جاسوسی نہیں کہہ رہا ہوں میں، سگے بھائی ایک دوسرے کی جاسوسی کر رہے تھے، یہ کمیونسٹ تھا، وہ شیعہ تھا، اور وہ کمیونسٹ اس شیعہ کی جاسوسی کر رہا تھا، یہ سب ہو رہا تھا وہاں پہ. کیوں ایسا ہوا؟ انہوں نے شروع میں ایک برائی کے اوپر تحمل کیا، آواز نہیں اٹھائی. جب حزب باس نئی نئی آئی تو امام خمینی مسلسل ارشاد فرماتے رہے کہ یہ تمہارے لیے زہر ہے، اس زہر کو سمجھنے کی کوشش کرو. صدام حسین کے بارے میں کہتے تھے اس سے بڑا قاتل تمہاری قوم پہ نہیں آئے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. قوم ابتدان نہیں سمجھ سکی، سمجھتے تھے کچھ نہیں ہے، ایفیشنٹ رولر ہے. کیا کہتے تھے؟ ایفیشنسی اچھی ہے، کچھ کام اچھے کرتا ہے، یہی قبول ہے. کس کی، کس قیمت پہ؟ دین کی قیمت پہ. جو قوم دین کا سودا کرے چند چیزوں کی خاطر، نہ اسے دین ملے گی نہ دنیا ملے گی، کچھ نہیں ملے گا. یہ نبی کا فرمان ہے، نبی نے فرمایا اگر تمہارے دین پہ ضرب لگے تو جان دے دو اور دین کو بچاؤ. اگر کوئی قوم الٹا کرے، اگر اس کے جسم پہ ضرب لگے وہ دین دے دے جسم بچائے، تو اب ایک طے شدہ بات ہے، دین اس نے خود دیا ہے، جسم ویسے ہی جائے گا، کچھ نہیں بچے گا. اگر آپ کو اور ہمیں یہ دعوت ملے کہ ہم اپنے دین کے بجائے بے دینی قبول کریں چونکہ ہمیں امن چاہیے، تو میں آپ سے عرض کروں گا آپ بم کے دھماکے لے لیجئے، بے دینی مت لیجئے گا، چونکہ نہ دین رہے گا نہ امن رہے گا، دونوں میں سے کوئی چیز نہیں رہے گی. آپ کو اور ہمارے اوپر واجب ہے یہ، بے دینی قبول مت کیجئے گا، چاہے امن دینے کے لیے آئے. غربت اور فقر تو بھول جائیں، اس میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. بس اگر کوئی ہم سے یہ کہے اگر تم ہم بے دینوں کا ساتھ دو ہم تمہیں امن دیں گے، تو میں کہوں گا ہمیں نامنی قبول ہے، بے دینی قبول نہیں ہے، چونکہ بے دینی مستقل تباہی لائے گی، اور اگر دین پہ چلنے کی وجہ سے ناامنی ملی تو ہم دین کے ذریعے ناامنی کا علاج کر لیں گے، ہم اس کو امن میں تبدیل کر سکتے ہیں. تو اعزان محترم، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اپنی جسمانی فکری شعوری طاقتوں کو استعمال کیجئے اپنے دین کے دفاع کے لیے. سید الشہداء کا پیغام یہی ہے، کسی نے نہیں ساتھ دینا کوئی بات نہیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، کچھ لوگوں کی جانیں جائیں گی. یہ جو جلوس اور عزاداری کے اندر 45 مومنین شہید ہوئے، کہ ظاہر ہے اس کا منظر تکلیف دے، منظر تکلیف دے، اور یہ سوچنا کہ عاشور کے دن ہوا بہت تکلیف دے، عاشور کے دن ہوا، یعنی اگر کسی عام دن میں بھی ہوتا تو 45 مظلوم جانے، معصوم انسانوں کا جانا آسان نہیں ہے، لیکن یہ سوچنا کہ اس دن ہوا جب یہ لوگ سعید و شہدہ کا غم منانے کے لیے آئے تھے، اس دن ہوا جب یہ لوگ سعید و شہدہ کے غم میں گریہ کن آتے، اس میں واقعاً تکلیف ہے. لیکن ایک پہلو مجھے سمجھ میں آتا ہے، جس کسی نے بھی کیا ہے اس نے اپنی موت کو دعوت دے دی ہے، جس کسی نے بھی کیا ہے. کیونکہ اگر کوئی اسلام کے مقدسات سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، قوم جرأت دکھا دے، اس کی تباہی کے سوا، دشمن کی تباہی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. انہوں نے مقدسات سے کھیلنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے عاشورہ کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی ہے. اگر ہماری قوم جرأت دکھائے، بحمداللہ جرأت نظر آ رہی ہے، الحمدللہ اس وقت جرأت نظر آ رہی ہے، اس وقت میدان کچھ اور نظر آ رہا ہے، بہت اچھا ہو کہ متحد بھی ہوں، جرأت ہو اور متحد ہو، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں جس کسی نے یہ سانحہ کیا اس نے اپنی موت کو دعوت دی ہے. اور اگر اس کو مانوی پیرائے میں دیکھا جائے تو ہم سید الشہداء کے لیے نکلیں اور سیدہ ہمارے لیے نہ کریں, نہیں ہو سکتا. یہ کوئی سید الشہداء کے نام کے لیے نکلے اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا دعا نہ دیں, یہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم سید الشہداء کے لیے نکلیں یقیناً بہت سوں کی دعائیں آپ کے اور ہمارے ساتھ رہیں گی. اس میں شہادتیں بھی ہوں گی, اس میں قربانیاں بھی ہوں گی, لیکن ہم پر فخر رہیں گے کہ ہم نے امام حسین کے نام کو بلند کیا. اگر ہم میں جرأت ہوگی یہ سارے کام نمٹ جائیں گے. اگر ہم پر کبھی یہ کہیں کہ امن کی خاطر جلوس سے پیچھے ہٹو, آپ ناامنی قبول کر لیجئے گا, آپ ناامنی قبول کر لیں کہ اگر ہمیں ناامنی کے ساتھ جلوس نکالنا ہے تو ہم ناامنی کے ساتھ جلوس نکالنے کو تیار ہیں. سیرت سید الشہداء پہ چل رہے ہیں اور جب اس جلوس پر روانہ ہونے لگیں, اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کاش ایسا ہو کہ ہم چہلوں پر سب کفن باندھ کے آئیں, کاش ایسا ہو کہ ہم چہلوں پر سب کفن باندھ کر آئیں اور اس دشمن کو بتائیں کہ ہم پہلے ہی شہید ہونے کے لیے آئے ہیں, ہم سید الشہداء کے ماننے والے ہیں. کاش ہمیں شہادت سمجھ میں آ جائے کہ شہادت لوگوں کو زندہ کرتی ہے, ورنہ آپ خود جانتے ہیں 4 سال کی بچی یا 6 سال کی بچی جس کا باپ ابھی گیا ہو اس میں طاقت نہیں رہتی. آپ ان مخدرات کو دیکھ رہے ہیں جو میدان کربلا کے اندر ہیں, اپنی ذات میں خواتین ہیں, اپنی ذات میں یہ بیوہ ہیں, اپنی ذات میں یہ وہ ماں ہے جس کے بچوں کے لاشیں بھی پامال ہوئے ہیں لیکن قربانیاں دے رہی ہیں. آپ اور میں بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے وجود مقدس کو دیکھتے ہیں. عاشور کی شب ایک موقع آیا جب دشمن کا لشکر نزدیک ہونا شروع ہوا, دشمن کے گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دینا شروع ہوئیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا سید الشہداء کے نزدیک گئیں اور کہا بھیا دشمن نے حملہ کر دیا ہے. اتنا زیادہ اس جملے کو دہرایا کہ غش کھا کے زمین پہ گر گئیں. سید الشہداء نے اس مشکل وقت میں بہن کو کیسے جگایا ہوگا یہ خدا جانتا ہے. جب بی بی تشریف فرما ہوئی سید الشہداء نے ایک دعا دی, میں کہوں گا مولا آپ نے عجیب دعا دی. یہ بی بی شام غریبہ میں جلتے خیموں میں جا رہی تھی, بے ہوش نہیں ہوئی ہے. کہاں تو شب عاشور تھی, بھائی کے ساتھ کھڑی تھی اور پریشان ہو گئی تھی, اور کہاں وہ وقت آیا کہ بچوں کے لاشیں مقتل سے اٹھا کر لائی تھی. کس مقام پر پہنچی تھی. اور اگر ہر منظر کو کوئی کہے کہ جھیل سکتی تھی تو جب تلہ زینبیہ پہ گئی اور بھائی کو شمر کے خنجر کے تلے ذبح ہوتے دیکھا تب کیسے جھیل لیا, تب کیسے جھیل گئی. اور اس کے بعد دربار عبید اللہ ابن زیاد میں پہنچی اور اس لعین نے زخم کے نشتر چلائے تو فرمایا وما رأینا الا جمیلا, ہم نے حسن کے سوا کچھ نہیں دیکھا.
سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. پروردگارا تو جب واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگارا تو جب واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما, ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار شب جمعہ ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر, تو جب واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما, اہل بیت کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار متعدد افراد تیرے دین کی راہ میں شہید ہوئے ہیں مظلومیت کے ساتھ, تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا ان شہداء کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما. جن ظالموں نے یہ سانحہ انجام دیا ہے تو جو واسطہ سید الشہداء کا جلد از جلد واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار عبرتناک انگیز ترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما. ہمیں ان یتیموں اور بیواؤں کے مقابلے میں ذمہ داری کو سمجھنے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار تمام قربانیاں آرزویں امیدیں تیری حجت کے لیے ہیں، پاک پروردگار ان قربانیوں کے صدقے میں امام وقت کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جان ساروں میں قرار فرما، اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا رحمان
مومنین کرام، مومنین کرام، سب اس کے بیٹھ کے پیارا